آلِ بیتِ اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
صلی اللہ علیہ محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد. میلاد کا دن ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ہے. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کے غم میں غم ہوں. اللہ نے سعادت نصیب کی ہے اور رسول گرامی کے حضور عرض تبریک کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اور وقت کے امام کے حضور بالاخص ان کے جد امجد کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاندان بہت کریم خاندان ہے. خدا کریم نے زمین پر کرامت کے سوا کس کو بھیجنا تھا؟ کریم خاندان نے آپ کی اور ہماری زندگی پر جو کچھ شرافت اور کرامت نازل کی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور ابھی انشاءاللہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جب مریں گے تو اور نظر آئے گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں ڈرانا چاہتا. ہم دعا کریں گے لیکن بعدوں کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ مولانا موت کی دعا کر رہے تو عالمگیر سچائی. صحیح بات یہ ہے. بہرحال یہ تو دنیا ہے، یہ مادی دنیا دھوکے کی دنیا ہے. اس کو خدا تعالیٰ نے دار الغرور تعبیر کیا. جو دھوکا ہے اس کا دھوکا یہ ہے کہ اس میں جس کی قیمت نہیں ہوتی وہ اوپر چڑھ جاتا اور جس کی قیمت ہوتی ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ابھی آپ کے ایک دوست جنت البقیع کا تذکرہ کر رہے تھے. آدمی دیکھ دیکھ کے اللہ کے سامنے کہتا ہے، اے خدا تیری شان ہے، جو زمین کے آسمان ہیں وہ خاک پر ہیں، ہاں، اور جو زمین کے کیڑوں سے پتھر ہیں وہ آسمان پہ چڑھے. یہ کیا دنیا ہے؟ یہ دھوکے کی دنیا ہے نا. دھوکے کی دنیا ہے، غفلت کی دنیا ہے. یہاں انٹریکشنز کا کچھ پتہ نہیں چلتا. کسی کے پاس کچھ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے خوش بختی آ گئی. 20 سال کے بعد اس دن کو روتا ہے جس دن یہ آیا تھا. بے خبری کی دنیا ہے نا. اس بے خبری کی دنیا میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معمور کیا ہے کہ تم بے خبری میں مت رہنا، تم باخبر بننا. اس کو کہتے ہیں علیم، علم والا.
ماشاءاللہ.
بس علم جو ہے وہ نہ علم ٹیکنالوجی ہے نہ علم اسکل ہے صرف، وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. لیکن اصل علم کیا ہے؟ اصل علم اس کائنات کے ان حقائق سے باخبر ہونا ہے جو اکثراً آنکھوں سے نظر نہیں آتے. یہ علم ہے. باقی کیا ہے؟ باقی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ایک انفارمیشن آئی ہے، وہ موضوع ہی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اس کی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد تو میں جو کچھ بولتا ہوں اس کی ایک اور ایک آدھ سیکنڈ کے بعد مجھے بھی آتی ہے. مجھے تھوڑا مشکل ہوتی ہے. اگر آپ کو مشکل نہیں ہو رہی تو معاملہ صحیح ہے. اگر آپ کو صحیح تو پھر معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ میں اپنی وجہ سے کم کرواؤں پتہ چلے اور کسی کے لیے مشکل شروع ہو گئی، تو اس لیے میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گا. اس دنیا میں فرض کر لیجئے کسی کے پاس نوبل پرائز ہے. اچھا، جو بھی یہاں پہ پاکستان دنیا میں نوبل پرائز اس وقت مل رہے ہیں وہ سارے میٹیریلزم کے اوپر مل رہے ہیں نا. فزکس پہ ملے گا، کیمسٹری کے اوپر، میتھمیٹکس کے اوپر، میڈیسن کے اندر، فلاں فلاں. جو بھی ملے گا نوبل پرائز وہ ملے گا مادے کے اوپر, میٹر کے اوپر. صحیح, میٹر کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا ہے. اس دنیا کی مدت ان دنیاؤں کے مقابلے میں, مثال بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں صحرا میں مشکل سے ایک گیلی انگلی پر لگنے والے چند مٹی کے دانے کے برابر ہے. وہ دنیا وہ پورا صحرا ہے, اور یہ دنیا وہ چند دانے جو گیلی انگلی کے اوپر مٹی کے لگ جائیں گے بس. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد نہ میٹر ہے, نہ میٹیریل ہے, نہ مادہ پرست ہیں, نہ مادہ پرستوں کی عشق اور محبتیں ہیں. یہ سب ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور دنیا شروع ہونی ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ تم یہاں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا, اب ہمارے ذہن میں, ہم لوگ چونکہ یہاں کے عادی ہیں, یہیں کے ہم یہیں پہ فخر بیچ رہے ہیں, یہیں پہ غرور لے رہے ہیں, یہیں پہ سارے احترام کما رہے ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے لیے سوچیں گے تو اس دنیا میں تو ناکام ہو ہی جائیں گے نا. یہ اللہ کے دین کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس دنیا کے لیے تیاری کرو گے میں تمہیں اس دنیا میں ناکام نہیں ہونے دوں گا. اور جن کو وہ اپنے خاطر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اس میں کبھی ناکامی احساس نہیں کرتے. وہ پھر اس گیم سے بہت اوپر جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ناکامی دیکھیں گے پھر. تو مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا, بھائی اللہ نے وعدہ کیا تم اس دنیا کی پرواہ کرو میں تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دوں گا, آپ کے ذہن میں آئے گا انبیاء شہید ہوئے, آئمہ شہید ہوئے, اولیاء اوسیاء شہید ہوئے, ان سے پوچھیے وہ ناکامی احساس کر رہے تھے؟ نہیں. کیوں؟ چونکہ وہ اس دنیا کو اس بچے کے کھلونے سے زیادہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, اس کے برابر بھی نہیں دیکھ رہے تھے, جس کھلونے کی اب ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
یہ ہماری زندگی ہے. میں کئی دفعہ عرض کرتا رہتا ہوں, اپنے لیے آپ کے لیے بھی عرض کروں گا, وہ یہ کہ ہم لوگ جب بچپن سے اب تک آئے ہیں تو ہم لوگوں نے ہر 5-6 سال کے بعد اپنی لائف کے جس چیز کو سب سے اہم سمجھا تھا 5-7 سال کے بعد اس کو کھلونا سمجھا ہے. جب ہم 7-8 سال کے تھے تو کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں تھیں جو ہماری زندگی موت کا معاملہ تھا. اگر کوئی بچہ ہماری اس چیز کو اٹھا لیتا ہم اس کی جان لینے کو تیار تھے. صحیح ہے. لیکن جب ہم 15 سال کے پہنچے تو وہ چیز ہمارے لیے ایبسلوٹ ٹریش تھی. پھر 15 سال میں ہمارے لیے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئیں, لیکن 25 سال تک آتے آتے ان کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. ہم ہر 5-10 سال کے بعد اپنی پرائرٹیز کو بالکل چینج کر لیتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے, اگر مرتے دم بھی صحیح پرائیورٹیز پہ نہیں پہنچے پھر نہ چینج کا ٹائم ہے نہ نئی پرائیورٹیز کو اچیو کرنے کا ٹائم ہے. یہ ہمیں پہلے کرنا ہے. اور اس کی جو ساری کوشش ہے, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, روزہ رکھو, عبادتیں کرو, یہ ساری کوشش یہ کوشش ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ایک ایسے وقت میں پتہ چلے پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے تھیں جب واپسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. الحمدللہ آج میلاد کا دن ہے, اپنے مولا سے جو ہم عیدی کے نام پہ مانگیں ان میں وہ مانگیں جس کو دے کر ان کو بھی خوشی ہو. میں کچھ بے تکی چیزیں مانگ کے بیٹھ جاؤں, دے تو دیں گے لیکن شاید یہی سوچ کے دیں گے کہ احمق مانگ رہا ہے تو کیا کریں. نعوذ باللہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی عیدی پہ اپنی مرضی سے مت مانگو, عیدی پہ اپنے مولا سے کہو کہ مولا مجھے وہ دے دیں جس کو آپ ہمیں دینا چاہ رہے تھے. ہم بے عقل لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا مانگ کے بیٹھ جائیں گے. صحیح. تو مثال کے طور پر جیسے ابھی چونکہ عید کا میلاد کا دن ہے تو ایک آدھ دفعہ آپ کو ہنسا چکا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کا منہ ایسا بنا ہوا ہلنے کو تیار نہیں ہے بہرحال, لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا. تو وہ جناب علی, وہ پہلے زمانے میں بڑے لوگ دعائیں دیتے تھے بچوں کو, اور مجھے ابھی ابھی یاد آتی ہیں کبھی کبھی, تو مثلا وہ کہتے تھے خدا تمہیں ساری دنیا کی دولت دے اور نوح کی عمر دے اور شہزادہ بنائے, اور میں کہتا تھا یا الہی ایسی بد دعائیں کیسے خدا نے ٹلوا دی, اللہ کا شکر ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بھائی ساری دنیا کی دولت مل جاتی پھر پتہ نہیں میں نے کیا بننا تھا. البتہ وہ اپنی اچھی نیت میں سوچتے ہوں گے ساری دنیا کی دولت بھی دے لیکن اس کے دل میں تقویٰ بھی رکھ, خلوص بھی رکھ. معمولاً ہوتا نہیں ہے ایسا, گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہم سورہ حشر کے اوپر کل آغاز کر چکے ہیں عرائض کا, انشاءاللہ آج اس کو لے کے چلیں گے, اور پس فکر جو پیچھے ہماری فکر ہے وہ یہ کہ مولا آپ یقیناً ہمیں قرآن کا علم دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں عیدی میں قرآن کی محبت دے دیں, عیدی میں قرآن کا ذکر دے دیں, ہمیں عیدی میں اپنی اور قرآن کی ہدایت میں زندگی گزارنا نصیب کر دیں. مولا امام حسن مصطفیٰ کے حضور, ان کے جد امجد, ان کے والد و والدہ کے حضور اس درخواست کو پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 59ویں سورہ ہے جس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے, اس لیے 59th سورہ ہے یہ, اور 24 آیات کریمہ ہیں اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سبحان اللہ کی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کا ہے. وہ هو العزیز الحکیم, اور وہ بہت طاقتور ہے اور بہت حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہمارے یہاں محبوب ہے اردو زبان میں, عزیز کا مطلب عربی میں زیادہ تر, بہت کم جگہوں پہ عزیز کا مطلب محبوب ہوتا ہے, زیادہ تر عربی زبان میں عزیز کا مطلب طاقتور ہوتا ہے, طاقتور. سبحان ہے خدا کی, یعنی خدا میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں. کل نقص و عیب کا فرق عرض کر چکا ہوں, نہ خدا میں نقص ہے نہ خدا میں عیب ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ خدا کا ہے. صحیح, ہر آیت کے اینڈ میں جو صفتیں آتی ہیں وہ آیت کی سمری ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عزیز ہے, یہ طاقتور ہے. تو وہی جو کچھ جملوں میں کہا تھا, ما فی السماوات وللہ ما فی السماوات والارض ما فی السماوات والارض, اس کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا کر دیا خدا نے؟ عزیز ہے. اچھا, یہ جو طاقتور ہوتا ہے یہ کبھی اپنے طاقت کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جو بگاڑ بھی لے آتے ہیں. خدا فرماتا ہے نہیں, میں عزیز بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں. نہیں, میں طاقت کے اوپر کوئی غلط کام نہیں کروں گا. عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اچھا, جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ہے. زمین سے مطلب کیا ہے اور آسمان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, خدا نے 7 زمین اور آسمان خلق کیے, تو اب میں 7 زمینیں تو یوں ڈھونڈتا ہوں کہ مثلا زمین میں اگر میں بورنگ کروں گا تو 7 لیول نکال ہی لوں گا, اور آسمان میں 7 آسمان کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ وہ وائجرز ہم نے بھیجا ہے نا, شاید 1-2 آسمانوں تک جا چکا ہو, ابھی 5-6 تک اور گزار لے گا تو 7 اس کے بھی ہو جائیں گے. صحیح ہو گئی بات؟ نہیں, اصل جو کچھ اس زمین پر ہے اور جو کچھ اس زمین کے آسمان پہ ہے, یہ قرآن کی زبان میں سب زمین ہے. یہ سب زمین ہے. یہ جو اوپر آپ اسپیس میں جا رہے ہیں یا کسی بھی سائڈ چلے جائیے, اسپیس چاروں طرف ہے, یہ جو آپ اسپیس میں ٹریولنگ کریں گے اور کہیں تک بھی چلے جائیں, اٹ گوز اپ ٹو ملینز آف لائٹ ایئرز. ملینز آف لائٹ ایئرز, لائٹ کو ٹریول کروائیں آپ, کئی ملین سال تک یہ یونیورس ختم نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آسمان نہیں ہے قرآن کا, یہ تو پھر زمین ہے. کیوں؟ خدا کی قرآن کریم کی زبان میں زمین کا مطلب مادی چیز ہے, اور یہ جو اسپیس میں ہے یہ بھی مادی ہے, یہ بھی میٹیریل ہے. اس کا مطلب ہے یہ آسمان خدا کا نہیں ہے. یہ جو قرآن میں لکھا ہے 7 زمین 7 آسمان, یہ سب زمینی زمین ہے. یہ پھر آسمان کسے کہتے ہیں؟ آسمان کہتے ہیں نان میٹیریل کو. آسمان نان میٹیریل, وہ فی السماء رزقکم, آسمانوں میں تمہارا رزق ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں شاید مریخ سے رزق آنے والا ہے. نہیں بھائی, وہ زمین ہے, سب کا سب زمین ہے. تو وہ جو آسمان سے رزق آتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نان میٹیریل ریزن سے تمہارا رزق آئے گا. آسمان نان میٹیریل ہے قرآن کا رزق آسمان. بس یہ جو خدا متعال نے فرمایا کہ سبحا للہ ما فی السماوات والارض, سبحان ہے اللہ کے لیے, سبحان ہے خدا بے نقص و عیب ہے, اور جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ مادی دنیا میں ہے اور جو کچھ غیر مادی دنیا میں ہے وہ سب اللہ کا ہے, اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ تم مادی دنیا کی بات کرو رول اسی کا ہے, اور غیر مادی دنیا کی بات کرو رول اسی کا ہے. اور وہ حکمت والا بھی ہے, اور اس کی حکمت کیا ہے؟ 1-2 جملوں میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. خدا کی حکمت یہ ہے کہ وہ زمینی مخلوق کو آسمانی بنانا چاہتا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
یہ ہدف خلقت ہے. یہ زمینی مخلوق کو آسمانی بنانے کا نظام ہے. یہ جتنی شریعت ہے, یہ جتنی دنیا ہے, یہ جتنی زندگی ہے, جتنی موت ہے, اس سب کا ہدف کیا ہے؟ زمینی مخلوق کو آسمانی بنانا ہے.
ماشاءاللہ
اس مخلوق کو جو اس دنیا میں خلق ہو کے آئی تھی زمینی مخلوق میں اور آپ, خدا چاہتا ہے میں اور آپ معنوی ترقی کریں, روحانی ترقی کریں اور آسمانی مخلوق میں تبدیل ہو جائیں. کیوں؟ چونکہ وہ خدا ہماری بہتری چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے مادی دنیا غرق ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی, لیکن آسمانی دنیا ختم نہیں ہوگی. تو اس نے مجھے اور آپ کو ایک بلو پرنٹ دیا ہے قرآن کریم کے ذریعے, نبی اور آل نبی کی تعلیمات کے ذریعے, کہ یہ وہ بلو پرنٹ ہے جس کے اوپر اگر تم اپنی زندگی گزار لو تو تم خلق تو ہوئے تھے زمینی, لیکن تم بن جاؤ گے آسمانی. یہ خدا کی حکمت ہوئی, یہ حکمت الہیہ. اس حکمت سے جو مربوط علم ہے وہ اصلی علم ہے, باقی سب مادی علم ہے. جو اس حکمت سے مربوط علم ہے وہ اصلی علم ہے, باقی کیا ہے؟ باقی ٹیمپرری طور پر علم نما کچھ چیزیں ہیں جو یونیورسٹیز میں بک رہی ہیں, یہ بکتی رہیں گی, لیکن اس کے پیچھے اگر آسمانی اجزاء آپ نے اور میں نے خلق نہیں کیے تو اس کا اس زمین کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوگا. بس آپ نوبل پرائز ہولڈر ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ خدا بہتر کرے. اس کے ذریعے اگر آپ نے آسمانی سامان فراہم نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد اس نوبل کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کھڑی کر لی جو 5,000 میٹر تھی مثلاً, ابھی تک تو خیر نہیں ہو پایا, لیکن اگر کر بھی گزرے, یہ جو 5,000 میٹر کی بلڈنگ ہے یا وہ جو ہمارا ایک بناتا رہتا ہے بلڈنگز اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے, مرنے کے بعد اس کا ایک انچ بھی آسمان میں تبدیل نہیں ہوگا. بناتے رہو. مولانا ایک جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں بھی ہے, لدو للموت وبنو للخراب. پیدا ہوتے رہو مرنے کے لیے اور بناتے رہو تباہ ہونے کے لیے. اگر آسمان میں تبدیل نہیں کیا نا اس کو آسمانی مخلوق میں, تو تم پیدا ہوتے رہو گے, مرتے رہو گے اور بناتے رہو گے اور تباہ ہوتے رہو گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب احسان محترم دوسری آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ پہلی آیہ کریمہ ہو گئی. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی, میں اسی کے اوپر رکتا ہوں. اس دوسری آیہ کریمہ کو تبرکاً عرض کر دیتا ہوں. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب. اللہ ہی وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا, اس کی تفصیل عرض کریں گے, ان کو خدا نے نکال دیا. من دیارہم لاول الحشر, جنگ کے پہلے مرحلے میں ہی خدا نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا, تم تو سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ, اور وہ بھی یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, اور خدا ایسی جگہ سے آیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وقذف فی قلوبهم الرعب, اور اس نے ان کے دلوں میں ایسا خوف بٹھایا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے اور کچھ تو مومنوں نے بھی تباہ کیے. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے سمجھنے والو, اے آنکھوں والو, اس سے کچھ عبرت حاصل کر لو. کہیے, میں نے ابصار کا ترجمہ آنکھوں والے کیا, یہ ذرا سا مسامحہ ہے, تھوڑا سا ہلا کے کیا ہے میں نے, ورنہ ابصار آنکھوں والے نہیں ہیں, ابصار بصیرت والے ہیں. صحیح. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے, لیکن کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں سبحان تو عرض کر چکا ہوں, حمد عرض کروں گا, تو وہ میں حمد کی طرف آتا ہوں. انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کل تقریباً ایسے ہی کوئی موقع تھا جب ہم سبحان پہ پہنچے تھے, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کے مثلاً روزے کو اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں, پیٹ خالی ہوگا, دماغ کو کیسے بوجھ دیں گے دلواؤں میں. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل مولا کا ایک فرمان ہے کہ لوگ علم ڈھونڈ رہے ہیں بھرے ہوئے پیٹ میں, جبکہ اللہ نے رکھا ہے خالی پیٹ میں. اس کا مطلب ہے یہی تو علم کا وقت ہے, ورنہ ہمارا پیٹ خالی ہوتا کب ہے؟ یہ تو سن لیا آپ نے. اب ایک بات عرض کر دوں, یہاں پیٹ کا مطلب شکم نہیں ہے, یہاں پیٹ کا مطلب خواہشات ہے. جو خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو علم نہیں ملنے کا, علم ملنا ہی اس کو ہے جو خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا. بس یہاں پیٹ سمبولک ہے, میٹافور ہے یہ. ہاں یہ پیٹ کا مطلب شکم نہیں ہے. خالی کرتے رہو, خالی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا علم آ جائے گا؟ نہیں. دماغ کو خواہشات سے خالی کرو,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
یہ خالی ہوتا ہے تو علم آتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ میں جب ماہ رمضان کے روزے کے ایک گھنٹے پہلے ہوتا ہوں تب تب بھی اس دماغ میں افطار ہوتا ہے. اب علم کیسے آئے گا؟ تو اس کو خالی کرو. اب افطار تو چھوٹی بات ہے, اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر بھی سارا وقت دنیا کے بارے میں ہی سوچنا ہے تو اس کا مطلب یہ پیٹ کبھی خالی ہوا ہی نہیں ہے. تو معاملہ افطار افطار کا بھی نہیں ہے, معاملہ اصل میں دنیا سے ہماری اٹیچمنٹ کا. تو امام فرمانے جب تم اپنے آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ کرنے کی سوچو گے کہ یہ ہدف ہے, تب تمہیں خدا علم دے گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
تب خدا علم دے, ورنہ نہیں ہوگا, ورنہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. سبحان کیا تھا؟ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, دوبارہ واپس نہ جاؤں ورنہ ٹائم نکل جائے گا. حمد کی طرف آتے ہیں. حمد کا ایک لفظی ترجمہ ہے, وہ یہ کہ تعریف. حمد یعنی تعریف. آپ کسی کی اچھائی کو بیان کریں اس کو حمد کہتے ہیں. الحمد یعنی تمام تعریفیں. تو مثلا الحمد للہ, تمام تعریفیں خدا کے لیے. اچھا یہ تو ہو گیا صحیح. تو سبحان کے ساتھ کنیکشن کیسے بنائیں؟ کیوں؟ سبحان ربی العظیم وبحمد. چلو الحمد للہ میں تو کنونشنل تھنکنگ چل جائے گی کہ ہو گیا کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں, الحمد للہ صحیح ہو گیا. لیکن اب مسئلہ آ گیا سبحان ربی العظیم, بے عیب و نقص ہے میرے رب کی ذات جو علوف رکھتی ہے, برتری رکھتی, وہ بحمدہی. اب یہ بحمدہی کا کیا ہوگا؟ یہاں مشکل آ رہی ہے صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حمد ہے تمام تعریفیں خدا کے لیے, اس کے پیچھے کوئی اور آئیڈیا بھی چل رہا ہے صحیح. جیسے سبحان کے پیچھے تھا کہ سبحان کے پیچھے ایک تو یہ تھا کہ بھئی بے نقص و عیب ہے خدا کی ذات, تو پھر اس کے بعد دیکھا نہیں سبحان کا ایک مطلب یہ کہ تیراکی ہوتی ہے, اور تیراکی کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اگر بہے اطاعت میں تو سبحان کر رہا ہے وہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
حمد کا کیا ہوگا؟ حمد کا مطلب ہو گیا تعریف خدا کے لیے. تو اس سے میرا کیا تعلق ہوا؟ ہاں تعریف اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے اندر, کریٹیکل پوائنٹ یہاں پر ہے, اگر میرے اندر کوئی بھی خوبی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ وہاں سے, کیونکہ تعریف ساری خدا کے لیے. بس جیسے ہی میں کہتا ہوں الحمدللہ, اس کے پیچھے پہلی فکر جو مجھے ایکسیپٹ کر لینی ہوتی ہے مجھے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے, اگر میرے اندر کوئی قابل تعریف چیز ہے تو میری نہیں ہے, یہ خدا کی ہے, کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بس اگر میرے اندر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے صحیح. اب اس کے پیچھے ایک اور ایک فالو اپ بھی ہے. وہ فالو اپ کیا ہے؟ یہ جو خدا نے مجھے تعریف دے دی, تعریف تو اس کی ہے لیکن اس نے مجھے آریتن تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے سے لیبل پر ایک مجھے بھی دے دی ہے, کیوں دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ تعریفیں تو ساری خدا کے لیے ہیں تو میرے اندر بھی ایک اچھی چیز ہے, یہ کیوں ہے؟ کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی دی ہوئی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ میں اس کو وہاں استعمال کروں جہاں خدا چاہتا ہے. یہ شکر بنے گا, یہ شکر بنے گا. حمد اس کا اعتراف ہے کہ خوبیاں ساری خدا کی ہیں, شکر اس کا اعتراف ہے کہ اگر وہ کوئی خوبی میرے اندر ہو تو وہیں استعمال ہو جہاں خدا چاہ رہا ہے, ورنہ پھر ناشکری ہے. ہاں بس میں نے اگر یہ جملہ کہہ دیا الحمدللہ تعریف ساری خدا کے لیے تو فوراً مجھے ایک بات پتہ چل گئی میرے اندر کوئی خوبی ہے تو خدا کی دیوی ہے, ہے خدا کی, خدا کی دیوی ہے. اب جب کہ خدا کی دیوی ہے تو کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تم وہیں استعمال کرو جس کی خاطر میں نے تمہیں دیا ہے. اور وہ اس نے کیا دیا تھا, کیوں دیا تھا اس نے, اس نے دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو زمینی مخلوق نہیں بنانا, آسمانی مخلوق بنانا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
صحیح تعریف خدا کے لیے. تو جو ذہن میرے پاس ہے یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیا, تو یہ بھی تو تعریف ہوئی نا, اللہ کی تھی یہ تھی, تو اس نے مجھے کیوں دی تھی, اس لیے تم نے اس انٹیلیجنٹ برین کو استعمال کر کے تم اس راستے پہ چلنا جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے.
ماشاءاللہ
اگر میں نہیں چلا تو کیا مطلب ہوا, اب میں لاکھ زبان سے کہوں الحمدللہ ہے یہ ناشکری, ہے یہ ناشکری. بس جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, ایک چین آف تھاٹ ہے جو پیچھے چلے گا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے, ہمارے یہاں صرف زبان چلتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, سوچے سمجھے بغیر. بس حمد یہ ہوئی سبحان ربی العظیم وبحمدہ, بے عیب و نقص ہے اللہ کی ذات میرے رب کی جو اعلیٰ ہے, وبحمدہ, اور یہ اعتراف کی ساری خوبیاں اس کی, ساری خوبیاں اس کی. بس میرے اندر کوئی خوبی ہوئی تو اس کی ہے, امانت میرے پاس ہے, استعمال وہاں ہونی ہے جہاں خدا چاہتا ہے. اگر میں نے کر لیا تو یہ حمد بھی ہو گیا, اور لہ الحمد والشکر علی ما اولانا, یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا عید کے اندر, لہ الحمد والشکر, اسی کے لیے حمد ہے, اسی کے لیے شکر. شکر کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا, شکر کا مطلب اس معنی میں یہ ہو گیا کہ میں اللہ کی دیوی تعریف قابل تعریف صفت کو اسی جگہ پہ استعمال کروں گا جہاں خدا نے چاہا تھا. اب یہاں پہ ایک اور آخر چلتے چلتے ایک چیز کریٹیکل پوائنٹ, وہ کیا, اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ اور تعریف کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے, جو اس کے اندر تعریف خدا نے ڈالی تھی اسے کہیں اور استعمال کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کیا کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ امانت دار نہیں ہے, یہ خیانت کر رہا ہے. ان عرضنا الامانت علی السماوات, ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان کے اوپر پیش کیا, ابینا ان یحملنا, تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. وحملها الانسان, اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یہ امانت کون سی تھی, یہ وہ امانت تھی جو روح الہی تعبیر ہوئی, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب اس میں سے میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم تمام فرشتوں سجدے میں گر جانا.
ماشاءاللہ
اس کی مینیفیسٹیشن ہماری زندگی میں ارادہ اور فکر ہے.
ماشاءاللہ
اب خدا کیا فرما رہا ہے, میں سب کو جمع کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی تعریف میں جو سب سے بڑی تعریف ہے, وہ بدقسمتی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں میرا گھر تعریف ہے, گھر تعریف نہیں ہے, گھر فرعون کے پاس بہت بڑا تھا, تعریف کچھ اور ہوگی ہمارے پاس. صحیح ہے, تو اگر مثال کے طور پر دیکھیں سب سے اچھی تعریف کیا ہے ہمارے پاس, قابل تعریف کوئی چیز, تو سب سے اچھی قابل تعریف ہمارے پاس چیز وہ فکر ہے جو ہمیں خدا کے نزدیک لے جائے. صحیح ہے, تو اب اگر میرے پاس کوئی قابل تعریف چیز ہے میں اس کو استعمال کروں اور خدا کی طرف بڑھ جاؤں تو یہ میں نے حمد کیا اور شکر کیا اور میں ہو گیا امانت دار. صحیح, اور اگر میں نے خدا کی دیوی تعریف کو اس سے منسوب نہیں کیا پہلے مرحلے میں کہ یہ خدا کی ہے, تو یہ تو میں نے ناانصافی کر دی, ریالٹی کا انکار کر دیا, یہ ہو گیا کفر. جیسے ہی میں حمد نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے میں کفر کر رہا ہوں, کفر کر رہا ہوں. کفر کیا ہوتا ہے, هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, سورہ حج کی دوسری آیت جو ابھی پڑھی تھی, وہ خدا وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھر سے نکالا. اہل کتاب میں سے کافروں کو, کیا اہل کتاب کافر, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کیا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو کسی حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر بیٹھے وہ کافر ہوتا ہے, چاہے وہ عقیدے میں مسلمان کیوں نہ ہو. عقیدے میں مسلمان ہے لیکن کسی حقیقت کو دیکھتے جانتے سمجھتے بوجھتے انکار کر رہا ہے تو یہ کافر ہے. اصل میں سب سے بڑی حقیقت کیا تھی, سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ تعریفیں ساری خدا کے لیے ہیں, کوئی اس کو نہیں مانے تو کفر کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے. اب ہم اس سے توقع کریں گے یہ شکر کرے گا؟ تو کافر بندہ یہ کہاں سے شکر کرے گا؟ تو چین لمبی چلے گی پھر. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر روز سینکڑوں مرتبہ بعض اوقات الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن چین پہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ اوراد ہیں، ورد ہیں، جادو ہیں، نعوذ باللہ تعالی، یہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کو کوئی تحفہ دیا ہے. صحیح ہے. اب میں اتنی سادگی سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب آپ خود جانتے ہیں اس کی حقیقت. وہ جو اللہ کا پوری ہستی میں نمائندہ ہے، اس نے اپنی صاحبزادی کو ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ صاحبزادی خود ملک کائنات ہے.
جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد علی محمد عجل فرج. تو انسان کامل نے، مخلوق اول نے اس کو تحفہ دیا ہے جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ تحفہ کیا دیا؟ تسبیح. اس میں کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ. کوئی راز کے بغیر ہے؟ اصلا جچتا نہیں ہے، اس میں راز نہ ہو تو جچتا ہی نہیں اصلا. اب وہ راز کیوں نہیں ڈھونڈا ہم نے؟ مشکل ہماری یہ ہے، ہمارے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس خزانے کو انلاک کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے. ہم اس مشکل میں پھنس گئے. تو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور ابھی اس اختتامی لمحے میں عرض کر رہا ہوں، کہ آپ ماہ مبارک کے رمضان میں 15 دن گزرنے کے بعد، اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ہر روز آپ آدھے گھنٹے پڑھ رہے تھے قرآن، تو مثلاً اب آپ 1 گھنٹہ پڑھیں گے. مجھے پتہ یہ نہیں ہونے والا. آپ نے جتنا دم مارنا تھا مار چکے آپ. صحیح ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے ٹائم دے رہے تھے نا 20 منٹ قرآن کو، قرآن کریم کو، اس میں فکر کو بڑھا دیں.
ماشاءاللہ.
اب ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ ورد تو کر رہے تھے، اب ذکر کر لو. ہم لوگ تسبیحوں کا ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس کو ورد کے مرحلے سے نکل کر ذکر کے مرحلے میں داخل ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اب آخری بات، وقت بھی ختم. بالکل فائنل ایک بات عرض کروں، اگر آپ یہاں پر شعور کے ساتھ ان حقیقتوں کو نہیں سمجھے، میں اور آپ، تو ہمیں برزخ میں اندھاپن دیکھنا ہے. یہاں کی بصیرت اس دنیا کی بصارت میں تبدیل ہونے والی ہے، اور یہاں کی عدم بصارت اس دنیا میں عدم بصیرت یعنی اندھاپن دینے والی ہے. تو جو یہاں آنکھوں والا ہے، ضروری نہیں وہاں آنکھوں والا ہوگا، جو یہاں صاحب بصارت ہے وہ وہاں صاحب بصیرت ہوگا. لہذا خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو اندھا خلق کریں گے، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا؟ تو خدا نے مطالعہ فرمائے گا ہماری آیات تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، تم غور نہیں کر رہے تھے. تو یہاں جو بصیرت ہے وہ وہاں اس دنیا کی بصارت بننے والی ہے. تو اگر اس بصیرت کو ہم نے یہاں ایکٹیویٹ نہیں کیا نعوذ باللہ تعالی، تو اس دنیا میں اندھا پن سہنا پڑے گا. اس خاطر بہت ضروری ہے کہ یہیں پہ اس کو ایکٹیویٹ کر لیا جائے، ورنہ ٹائم لگے گا. اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے اس کام کے لیے. خدا و نمتان سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار مولا امام مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہے، خداوندہ تو کریم ہے، تیرا نبی بھی کریم، تیرا امام بھی کریم ہے. خداوندہ تجھے تیری کرامت کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا بندہ ہم تیرے سوا کس کے در پہ جائیں گے؟ اے خدا تیرے نبی اولاد نبی کے سوا کہاں جائیں گے؟ خدا بندہ ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے پاک پروردگار، تو نے ہمارے اعمال کے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی ہے، تیرا بڑا احسان ہے. خدا بندہ تو جو ہمارے اعمال کو واقف ہے، تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے. خدا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ, اس ماہ مبارک رمضان کے ان پاکیزہ لمحات کا واسطہ, ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں نقص و عیب کو برطرف کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, قرآن و اہل بیت کی پیروی, اطاعت اور ان کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں جانصاروں میں قرار فرما. خداوندہ, وقت کے امام کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, بے گناہوں کو آزادی نصیب فرما, فلسطین کے مظلوموں کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ, دنیا تیری حجت کی منتظر. خدایا, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, عبادات کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.